السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس سے پہلے کہ باقاعدہ مجلس کا آغاز کریں، مومنین بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ اور آپ کو بھی تکلیف نہ دیں، زحمت نہ دیں، سامنے جگہ موجود ہے، ایک ایک قدم آگے آ جائیں، درود پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان خیر ان من اسس بنیانہ علی شفا جرف انہار فانہار بے فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی آپ کے اعمال صالحہ، عبادات اور یہ عزا و عزاداری و سوگ، شرکا و بانیان و تمام مومنین سے بے احسن واج قبول فرمائے. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد والے. خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ توبہ میں آیہ نمبر 110، 109 اور 110 میں ایک قاعدہ اور ضابطہ انسان کے لیے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ہستی، اپنے وجود، اپنے گھر، اپنی حیات و زندگی، اپنی معیشت، اپنے نظام، اپنے روابط، اپنے ماحول، اپنے اجتماع، سماج اور اپنے دین، مذہب اور اعمال کی بنیاد تقوی پر رکھتے ہیں اور رضوان خدا پر، یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جن کی زندگیوں کی بنیاد تقوی نہیں ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان، وہ لوگ جنہوں نے اپنی بنیاد تقوی پر رکھی ہے، یہ برتر ہیں ان لوگوں سے، من اسس بنیانہ علی شفا جرف انہار، جنہوں نے اپنی زندگی کی بنیاد ایک ہلاکت گاہ، ایک گاٹی اور کھائی کے کنارے پر رکھی ہے جو انقریب گرنا ہی چاہتی ہے، اور یہ گاٹی اور کھائی جب پھسلے گی، سلپ ہوگی، اس کے اوپر جتنے افراد کھڑے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر اپنا مقام و مکان بنایا ہوا ہے، منزل بنائی ہوئی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ گر کر جہنم رسید ہوں گے. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، جس پر انہوں نے اپنی بنیاد رکھی ہے، جس چیز پر انہوں نے اپنی زندگی کی اساس و بنیاد رکھی ہے، یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں ریب و شک ڈالتی رہے گی. الا ان تقطع قلوبهم, یہاں تک کہ ان کے دل پھٹ جائیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, پارا پارا ہو جائیں. انسان خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ایسے ہی جیسے انسان اپنا مکان بناتا ہے. خام مال, خام میٹیریل ہم لیتے ہیں, بازار سے خریدتے ہیں, مارکیٹ سے, اور پھر اس کے ذریعے سے خود اپنا گھر بناتے ہیں, اپنی منزل بناتے ہیں. اپنے اختیار میں ہے جیسا بنائیں, کھلا مکان بنائیں, تنگ مکان بنائیں, بڑا مکان بنائیں, چھوٹا مکان بنائیں, ہوادار مکان بنائیں, تاریک و سیاہ و ظلمانی مکان بنائیں, سست مکان بنائیں, مضبوط اور محکم بنائیں, یہ سب آپ کے اختیار میں ہے. خام مال آپ کے پاس ہے, جیسے مرضی ہے اس کو تعمیر کریں آپ. اساس, بنیاد رکھنے کو کہتے ہیں, اساس فاؤنڈیشن اور بنیاد کو کہتے ہیں. بنیاد عمارت ہے. ہم جن گھروں میں رہتے ہیں ان کی تعمیر اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں, لیکن ہماری خلقت کا مقصد اینٹوں اور مٹی کے گھر بنانا نہیں تھا. ہمیں خدا نے تعمیر کی صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے, معماری کی صلاحیت ہر ایک کے اندر خدا نے بنائی ہے. بڑے بڑے برج انسان نے بنا لیے, سرب فلک عمارتیں انسان نے بنا لی ہیں. جو کچھ اس نے بنایا ہے ان کے لیے نہیں پیدا ہوا تھا, آیا بنانے ہی کے لیے ہے. معمار بنا کر خدا نے اس کو پیدا کیا ہے, تعمیر کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. لیکن جو عمارتیں اس نے کھڑی کر لی ہیں, مقصد خلقت یہ نہیں تھا, بلکہ اس سے زیادہ اہم اور بڑی عمارت کی تعمیر کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. ہر فرد کو, مجھے بھی, آپ کو بھی, جوان کو بھی, بوڑھے کو بھی, مرد کو بھی, عورت کو بھی, موجودہ نسل کو بھی, سابقہ نسلوں کو بھی, آنے والی نسلوں کو بھی, جو جس حال میں ہے, کافر کو بھی, مومن کو بھی, منافق کو بھی, مسلم کو بھی, مسیحی کو بھی, ہندو کو بھی, اور جو جس مذہب و مسلک کے تابع ہے, کسی بھی خطۂ جغرافیائی میں رہ رہا ہے, ان سب کو خداوند تبارک و تعالی نے خلاقیت کی قوت کے ساتھ پیدا کیا ہے, معمار بنا کر پیدا کیا ہے, ایک عمارت کھڑی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے اس صلاحیت سے اور اس قوت سے فائدہ تو اٹھایا, لیکن وہ عمارت بنائی جس کے بنانے کے لیے نہیں آئے تھے, اور جسے بنانے کے لیے آئے تھے اسے بھول ہی گئے ہیں, فراموش کر دیا اسے. جیسے اگر کوئی انسان یہ خام مال خریدے, ریت بجری لے لے, سیمنٹ سریا لے لے, اینٹ پتھر خرید لے, لوہا لکڑی لے لے, اور لے کر پڑوسی کا مکان تعمیر کر دے, اپنی اولاد, اپنی آل, اپنے بچے, اپنے ذوی الحقوق, وہ بارش و باران میں, دھوپ و سختی میں بے پناہ ہوں, ان کی کوئی پناہ گاہ نہ ہو, اور یہ سمجھ کر کے میں اپنا مکان بنا رہا ہوں, پڑوسی کے پلاٹ پہ جا کر مکان بنا دے اس گمان کے ساتھ کہ اپنا بنا رہا ہوں, جب بنانے کے بعد فارغ ہو کر دیکھے کاغذات پڑوسی لے کر آئے کہ یہ تو آپ نے میرے پلاٹ پہ بلڈنگ بنا دی ہے. ظاہر ہے جس کی زمین پر عمارت بنے گی عمارت بھی اسی کی ہوگی, کوئی بھی بنائے. ممکن ہے آپ کو اس کا تھوڑا سا معاوضہ اور صلہ دے دیا جائے, لیکن عمارت کے مالک آپ نہیں ہیں, آپ کی نہیں ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, خام مال دے کر انسان کو پیدا کیا, خام حالت میں انسان کو پیدا کیا, ادھورا انسان پیدا کیا, اور پھر اس کی ماموریت, اس کو ماموریت دی, اس کا فریضہ مقرر کیا کہ تیرا کام اپنی تکمیل ہے, اپنی تعمیر ہے, تجھے اپنی ذات بنانی ہے, تجھے اپنے آپ کو بنانا ہے. انسان انسان سازی کے لیے پیدا ہوا ہے, ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں. ہم بنے بنائے پیدا نہیں ہوئے بلکہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ فرق ہے ہمارا, یعنی انسانوں کا دوسرے تمام موجودات سے. ملائکہ کو خدا نے بنا کے بھیجا ہے, حیوانات کو خدا نے بنا کے بھیجا ہے, شجر و حجر کو خدا نے بنا کے پیدا کیا ہے, لیکن انسان کو خدا نے بننے کے لیے پیدا کیا ہے, بنا کے نہیں پیدا کیا. انا ارزنا الامانت علی السماوات والارض والجبال, ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو پیش کی, پہاڑوں کو پیش کی, زمینوں کو پیش کی, انہوں نے اٹھانے سے اور لینے سے انکار کر دیا, ڈر گئے. فحملہا الانسان, یہ امانت بڑھ کر انسان نے لے لی. انہ کان ظلوما جہولا, سب سے دشوار کام انسان نے اپنے ذمے لے لیا, جس کام سے پہاڑ ڈر گئے, آسمان لرز گئے, زمین کانپ گئی. وہ کسی مخلوق نے یہ کام اپنے ذمہ نہیں لیا, بلکہ پیش سب کو کیا گیا تھا, وہ کام انسان نے اپنے ذمہ لے لیا. وہ کام ریت اور بجری کی بلڈنگیں کھڑی کرنا نہیں ہے, وہ کام بڑے بڑے برج اور ٹاور بنانا نہیں ہے. ایک اس سے بھی زیادہ عمیق تر و عظیم تر امانت عمارت بنانے کے لیے انسان پیدا ہوا ہے, اور وہ اپنی ہستی, اپنے وجود کی عمارت ہے. قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک فریم کے طور پر پیدا کیا ہے, ایک سانچہ پیدا کیا انسان کا. صرف یہ خام میٹیریل پیدا کیا ہے, اس کے اندر انسانیت نہیں رکھی. انسانیت اس نے خود اپنے اندر پیدا کرنی ہے, انسان اسے خود بننا ہے. انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, ہم نے لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا ہے, مٹی کے جوس سے پیدا کیا ہے. پھر اس کو ہم نے نطفہ بنایا ہے, نطفہ کو ہم نے قرار مکین میں ڈالا ہے, قرار مکین کو ہم نے مزغہ بنایا ہے, اس کو ہم نے علقہ بنایا ہے, اور اس سے پھر انسان کا گوشت بنایا ہے. یہ سب کچھ بنا دینے کے بعد انسان کو ہدایت کر دی, انسان کی رہنمائی کر دی, اس کا جسم بنایا, اس کو روح دی, اور پھر اس کے بعد اسے تعلیم دے دی, اسے اختیار دے دیا, اسے انتخاب دے دیا, اسے آزاد چھوڑ دیا تاکہ خود اپنے آپ کو بنائے. ہر ایک ہم میں سے اس وقت مشغول ہے اپنے آپ کو بنانے میں, نہ اپنے آپ کو اچھا بنانے میں, اپنے آپ کو انسان بنانے میں مشغول ہیں. اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ آپ کو چار ماڈل آپ کے سامنے ہیں, چار روپ آپ اپنے بنا سکتے ہیں, یا اپنی شکل و حقیقت انسانوں والی بنائیں گے, یا اپنی شکل شیطان کی بنائیں گے, یا درندے کی شکل بنائیں گے, یا چوپائی کی شکل بنائیں گے, مویشی کی شکل بنائیں گے. اختیار دیا خدا نے ہمیں, ہم ہر چیز انتخاب کرتے ہیں, اختیار کرتے ہیں, مجبور نہیں ہیں. اپنا راستہ خود ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ سب سے اصلی حکمت و غرض اختیار و ارادہ دینے کی یہ تھی کہ ہم اپنے لیے روپ کا انتخاب کریں، کس روپ میں ہمیں بننا ہے۔ اگر یہ بٹیرے اپنے خاموش کر دیں، موبائل بیچ میں نہ چونکیں، نہ بولیں، تقدس مجلس بھی بحال رہے اور توجہ بھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، چیک کر لیں، سائلنٹ پہ لگا دیں، آف کر دیں ان کو۔
اول العادت صاحب العادت،
سب انسان، ہر انسان خود مامور ہے اپنی تعمیر پر، اپنے آپ کو بنانا ہے۔ یہ توہم کہ ہم انسان پیدا ہوئے ہیں اور انسان ہی مریں گے غلط فہمی ہے۔ ہم انسان بننے کے قابل پیدا ہوئے ہیں، انسان بننا خود ہے، اور موت کے وقت دیکھا جائے گا کون انسان مر رہا ہے، کون غیر انسان مر رہا ہے۔ ہر ایک اپنا معمار ہے۔ اس وقت خدا نے پردوں میں رکھا ہوا ہے، خدا کی ذات ستار العیوب ہے، جلد سب کی انسان کی بنا دی ہے، اس جلد کے نیچے روح ہے، وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے سب کی نظروں سے۔ یعنی آدھا کام اللہ نے کر کے ہمیں چھوڑ دیا اور باقی رہنمائی کر دی کہ باقی آدھا کام تم نے خود کرنا ہے۔ بعض علماء کے بقول کہ خالق خدا نے کیا ہے، خلق ہم نے خود اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور انسان انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، خالق اور خلق کا مجموعہ ہے۔ جو چیز اللہ نے بنا دی ہے وہ دے دی ہے، ہم نے خود نہیں بنائی، وہ ہماری انسانیت کا معیار نہیں ہے، چونکہ وہ اللہ نے سب کو دے دی ہے۔ جو ہم نے خود بنایا ہے اللہ کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق، خدا کے دیے ہوئے دستور کے مطابق اور حکم کے مطابق، ہمیں اس پہ تولا جائے گا۔ ہماری رنگت خدا نے بنائی ہے، ہم نے خود نہیں بنائی۔ ہمارا جسہ خدا نے بنایا ہے، خود نہیں بنایا۔ یہ روپ خدا نے بنایا ہے جسم کا، یہ ہم نے خود نہیں بنایا۔ اس کی بنیاد پر ہمیں تولا بھی نہیں جائے گا، کون سفید ہے، کون سیاہ ہے، کون بلند قد ہے، کون پست قد ہے، کون کس نسب سے ہے، کون کس قبیلے سے ہے، چونکہ یہ ہمارا اپنا انتخاب نہیں ہے، یہ ہمیں دے دیا گیا ایک آئیڈینٹی کارڈ کے طور پر، یہ سب کو دے دیا گیا، اور اس کے مطابق ہمیں تولا بھی نہیں جائے گا، رنگ دیکھ کر تقسیم نہیں کیا جائے گا، درجے رنگ دیکھ کر، نسب دیکھ کر، ان چیزوں کے مطابق نہیں دیا جائے گا، بلکہ سب نے جو کچھ اپنا سرمایہ خود کمایا ہے اسے تولا جائے گا۔ خود کیا حاصل کیا ہے؟ ہم اس وقت بہت کچھ بنانے میں مشغول ہیں، سبھی کچھ کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں، کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو نہ بنا رہا ہو۔ کفاش جوتا بنا رہا ہے، درزی کپڑے بنا رہا ہے، معمار بلڈنگیں بنا رہا ہے، انجینئر شہر بسا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے، جو کچھ جو بھی بنا رہا ہے، اس کے لیے نہیں ہمیں بنایا گیا، پیج بھیجا گیا۔ وہ جو ہم نے بنانا چھوڑ دیا ہے، جس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اسے بنانے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا۔ یعنی خود کو بنائیں، اپنے آپ کو بنائیں پہلے۔ قرآن منشور ہے انسان بنانے کا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان سازی کا منشور بھیج کر ساتھ ایک انسانی ماڈل بھی اتارا ہے، ایک اسوہ بھی بنایا ہے، اس کا نام انسان کامل، معصوم یا اسوہ ہے۔ یعنی قرآن اتارا، انسان بنانے کا منشور، یہ قرآن ایک انسان کامل کے دل پر اتارا اور اسے نمونہ بنا کر انسانوں کے لیے رکھا کہ آپ کو انسان بننا ہے، اور یہ کوئی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں جو بنا ہوں درست بنا ہوں، بلکہ ساتھ ایک ماڈل بھی رکھ دیا کہ اگر قرآن کے مطابق تمہیں بننا ہے تو قرآنی انسان کا نمونہ یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے انسان کامل، مکمل انسان، کامل انسان بنا کر اس کو منشور انسان سازی عطا کیا ہے تاکہ آپ انسان بنے، اور یہ پرکھنے کے لیے کہ درست انسان بنے یا نہیں بنے، موازنہ کریں اپنا اس انسان کے ساتھ. عربی زبان میں امام اس آلے کو کہتے ہیں جو معمار استعمال کرتا ہے دیوار بناتے ہوئے، دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے، جس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی شاقول کہتے ہیں، شاول کہتے ہیں، سال کہتے ہیں، دیکھا ہوا سب نے ہے، نام مختلف ہیں. ذہن میں آ گئی ہے میں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ایک ویٹ لٹکا ہوتا ہے دھاگے کے نیچے، اور اینٹوں کا ہر ردا لگا کر پھر معمار دوبارہ رکھتا ہے اس کو، نیچے لٹکاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ردا سیدھا لگا یا غلط لگا ہے، یہ درجہ درست لگا ہے یا غلط ہے، ٹیڑھا ہے کہ دیوار ٹیڑھی تو نہیں ہوگی. اس دھاگے کو، اس سال کو عربی زبان میں، لغت میں، ڈکشنری میں، لغت عرب میں اس آلے کا نام، اس ذریعے کا نام امام ہے، اس کو امام کہتے ہیں، جس سے اینٹ کی دیواریں سیدھی کی جاتی ہیں. لیکن وہ دیواریں اینٹ کی ہیں، وہ ریت کی ہیں، وہ پتھر کی ہیں، وہ سیدھی نہ بھی ہوئیں کوئی مشکل نہیں ہے. البتہ مشکل آ سکتی ہے، زلزلہ آیا، بارش آئی، وہ دیوار گر جائے گی، وہ دیوار سست ہوگی، وہ دیوار کج ہوگی، اور کج دیواریں پائیدار نہیں ہوتی. وہ دیوار جو اہم ہے انسانیت کی، بشریت کی دیوار، وہ درست ہونی چاہیے. تو اینٹ کی دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے انسان نے خود سے ایک آلہ بنا لیا، اور مسلسل ہر ردا اینٹ کا اس کے ساتھ ملاتا ہے، پرکھتا ہے، اس کو لٹکاتا ہے ساتھ، اور وہ امام اس کو بتاتا ہے یہ تیری دیوار سیدھی ہے یا غلط ہے. تو خدا نے ہماری ہدایت کے لیے ائمہ اسی لیے مقرر کیے ہیں کہ آپ جب اپنی دیوار وجود کی بنا رہے ہو تو ہر روز اپنا اس انسان کامل کے ساتھ ملا کر دیکھو کہ تمہاری دیوار سیدھی جا رہی ہے یا غلط ہو گئے ہو کسی جگہ پر. آپ پرکھتے جاؤ، جو بن رہا ہے خوش ہے کہ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کبھی داڑھی مونچھوں کے ساتھ، کبھی چہرہ صاف کر کے، کبھی سرخی پاؤڈر لگا کے، کبھی میک اپ کر کے، اور خوش ہوتا ہے میں کتنا زیبا ہوں، میں کتنا حسین ہوں. یہ پردہ ہے، یہ پیکنگ ہے، یہ کور ہے. قیامت میں یہ کور اتار دیے جائیں گے. قیامت کا نام ہی، ایک نام جو قرآن نے قیامت کا رکھا ہے، کور اتارنے کا دن. جو کور میں چیز آتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، کور اتارنا پڑتا ہے. خداوند ملائکہ کا حکم دے گا ان سب کے کور اتار دو. یوم تبل سرائر، پردے کھینچنے کا دن، پردے ہٹانے کا دن، ڈوری کھینچی جائے گی جس دن. ہر ایک کی حقیقی شکل نیچے سے نمودار ہوگی. جس نے جو بنایا ہے اپنے آپ کو، قیامت میں ویسا ہی نظر آئے گا. یہاں نہیں نظر آ رہا، یہاں جلد کے پردے کے نیچے چھپا ہوا ہے. خدا ستار العیوب ہے نا، ستار العیوب یعنی عیب چھپانے والی ذات. اور بندوں کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی ایسے ہی بنو، ستار العیوب بنو. عیب چھپاؤ لوگوں کے، عیب برملا نہ کرو، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کسی کے عیب پری محفل میں ذکر کرنا، چھپو پردے ڈالو، آپ لوگوں کے عیب پر پردے ڈالو گے، خدا آپ کے عیب پر، کون ہے جو معیوب نہیں ہے، کس کے اندر عیب نہیں ہے، سب کے اندر ہے، اللہ نے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں، اگر یہ عیب کھل جائیں یہاں پر سب کو نظر آ جائیں، کوئی ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن کو یوم الفرار بھی کہا گیا ہے، یوم یفر المر، قیامت کا وہ دن ہے جس دن انسان فرار کرے گا، بھاگے گا، کس سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، عورت اپنے شوہر سے بھاگے گی، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، کیوں بھاگے گا، اس لیے کہ سب کے قبر اتارے جائیں گے، اور قبر اترنے کے بعد اندر سے بیانک صورتیں نکلیں گی، باپ بیٹے سے ڈر جائے گا کہ یہ میرا بیٹا اتنا وحشی، بیٹا باپ سے ڈر جائے گا یہ اتنا درندہ، بیوی میاں سے ڈر جائے گی یہ اتنا حیوان، اور وہ اس سے ڈرے گا بیوی سے یہ اتنی شیطان، یوم یفر المر، فرار کا دن ہے، کس سے فرار کریں گے، نہ جہنم سے، ایک دوسرے سے فرار کریں گے، ابھی جو ایک دوسرے سے کو ترک نہیں کرتے، ہمیشہ ایک دوسرے کے پہلو میں ہیں، یہی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ان کو ایک دوسرے کے قبر پسند ہیں، جب روحیں سامنے آئیں گی، جب حقیقتیں سامنے آئیں گی، اور وہ ڈرونی حقیقتیں جو انہوں نے اپنی بنا رکھی ہیں، جب پردے ان کے چاک کیے جائیں گے، کشف کیے جائیں گے، کھولے جائیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، یہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں، ہم ایک سفید صفحے کی طرح ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں ایک نقاش کی طرح، مصور کی طرح، قلمکار کی طرح اللہ نے قلم دے دی ہے، اس کی مدد سے آپ اپنی تصویر بناؤ، اور جو اپنی تصویر بناؤ گے وہی تم خود ہوگے، اللہ نے جو تصویر بنائی بڑی خوبصورت ہے، یعنی یہ جسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دیکھو ہم نے کتنا خوبصورت زیبا حسین بنایا تمہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے بہت زیبا بنایا، زیبا بنا کر تجھے اسفل سافلین میں ڈال دیا، اور پھر تجھے کہا کہ اب یہاں سے تو اپنے آپ کو بنا، اللہ نے ہماری خلق عظیم بنائی ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اپنا خلق عظیم بنائیں، اس لیے رسول اللہ کو فرمان ہے انک لعلی خلق عظیم، اے رسول ہم نے بھی تجھے بہت زیبا بنایا ہے، تو نے خود بھی اپنے آپ کو بہت زیبا بنایا ہے، اللہم صلی اللہ، خلق رسول بھی عظیم کے اشرف المخلوقات ہے، اور خلق رسول بھی بہت عظیم ہے، خلق رسول، اس لیے رسول اللہ اسوہ ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے، یہ جملے میں استعمال کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، رسول اللہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ابھی ہمارے تصورات بن گئے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں، چونکہ عقیدت و نفرت ان کے اثر ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے نفرت آنکھ بند کر دیتی ہے، عقیدت بھی آنکھ بند کر دیتی ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں دو آدمی میرے بارے میں دو قسم کے طبقے اور دو قومیں ہلاک ہو جائیں گی، سیاح لاکو فیا سنفان، میرے بارے میں دو آدمی ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ایک وہ شخص جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اور حد سے زیادہ بغض رکھتا ہے، مبغض قال ناصبی، بغض رکھنے والا، علی سے بغض رکھنے والا، یہ ہلاک ہو جائے گا، یہ تباہ ہو جائے گا، اور ایک مفرط الغال، اور ایک وہ حد سے بڑا ہوا غالی، وہ عقیدت مند، حد سے بڑا ہوا عقیدت مند بھی ہلاک ہو جائے گا، حد سے بڑا ہوا بغض رکھنے والا بھی ہلاک ہو جائے گا، چونکہ یہ دونوں پٹیاں بن جاتی ہیں انسان کے اوپر، ہوتا کیا ہے حد سے بڑھ جائے، اگر کوئی بغض میں وہ اپنے مقام سے گھٹا دیتا ہے اور کوئی عقیدت میں حد سے بڑھ جائے وہ اپنے مقام سے بڑھا دیتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت کے سامنے آ کر تعریفیں کی، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ بڑے شجاع ہیں، بڑے بہادر ہیں۔ حضرت نے البتہ یہی نہیں، اس سے زیادہ صفات ایسی ذکر کی کہ آپ سب کچھ کرتے ہیں، آپ معاذ اللہ الوہیت کے درجے تک لے گیا حضرت کو۔ حضرت نے کہا کہ جو تیری زبان پر ہے میں اس سے نیچے ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے میں اس سے بڑا ہوں۔
شیر خدا صد اللہ ید اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ داماد مصطفیٰ سرتاج زہرا والد حسن حسین صلوات۔
یہ مومنین اکرام جو اپنے جذبات عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ٹائم آپ میرے حصے میں نہیں درج کریں کہ مجلس لمبی ہو گئی۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ فرمایا کہ دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، مبغض اور مفرط، قالی اور غالی، یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اندھا انسان ہلاک ہو جائے گا، کبھی عقیدت بھی آنکھ پر پٹی بن جاتی ہے، جیسے بغض پٹی بن جاتا ہے آنکھ پر۔ بغض رکھنے والے کو نور نظر نہیں آتا، وہ چمگادڑ کی طرح ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اسے نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ کو مانوی شخصیت نہیں ہے، جس طرح ہمارے یہاں مانوی شخصیات ہوتی ہیں۔ ہم اب کاروباری لوگ ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ دیندار لوگ ہیں، کوئی مشکل ہوتی ہے ان کے پاس رجوع کرتے ہیں۔ یہ تصویر اگر ذہن میں رسول اللہ کی بنی ہوئی ہے کہ اس طرح کی ایک مانوی شخصیات ہیں، یا جس طرح عامل ہوتے ہیں، عامل دم پھونکنے والے، زائچے نکالنے والے، غیب کی خبریں دینے والے، رسول اللہ یہ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کوئی پیر بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ذہن کی بنی ہوئی تصویریں ہیں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں ادھر ہمارا ذہن نہ چلا جائے۔ پیر بھی نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو مبعوث کیا اور انہیں انسانوں کی ہدایت کی ماموریت سونپی، ساتھ انہیں منشور ہدایت دیا، اور رسول اللہ کو بشریت کے لیے اسوہ قرار دیا، اسوہ قرار دیا، نمونہ قرار دیا۔ کہ اس اسوہ کو دیکھو، اس نمونے کو دیکھو، اس ماڈل کو دیکھو، اور اپنے کام کو پرکھتے جاؤ۔ جو کچھ کیا ہے آپ نے اپنی تعمیر میں، اپنے کو آپ کو بنانے میں، اس کو ساتھ ساتھ تولتے بھی جاؤ، اس نمونے کے ساتھ دیکھتے بھی جاؤ کہ درست بنے ہو یا غلط۔ اس لیے خدا نے کہا ہے کہ اگر امام نہ ہو، زمین اپنے باسیوں سمیت تباہ ہو جائے گی۔ اگر حجت خدا نہ ہو، اگر انسان کامل نہ ہو، انسان تباہ ہو جائے گا، یہ بشر تباہ ہو جائے گا۔ اگر یہ نمونہ نہ خدا بنائے، صرف کتاب کافی نہیں ہوگی ہدایت کے لیے، جب تک ساتھ اہل بیت نہ ہو۔ اللہ صلی اللہ محمد و محمد۔ اگر یہ مطلب سمجھ میں آ گیا، کہ البتہ بہت مختصر ہے، اتنی بات میں خود بھی اعتراف کرتا ہوں، اس موضوع کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن یہ آپ طے کر لیں، یقین جان لیں کہ ہمیں خدا نے بنایا ہے نہ ان چیزوں کے لیے جو ہم بنانے میں مشغول ہیں اس وقت، ہمیں خدا نے بنایا ہے اپنی تعمیر کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ اور جب اپنی تعمیر کر لیں، پھر اپنے جیسوں کی تعمیر کے لیے۔ خدا نے رسل کو اور معصومین کو اور ائمہ اطہار کو خدا نے کامل کر دیا، پھر اس کے بعد انہیں کہا آپ جا کر بشریت کو کامل کریں، انسانی معاشرے کو کامل کریں، نوع بشر کو کامل کریں۔ لہذا انسان پہلے اپنا معمار ہے اور پھر اپنے معاشرے کا معمار ہے، اپنی امت کا معمار ہے۔ کچھ تو خدا نے آپ کی گود میں ڈال دی، امت کا ایک طبقہ، چند ایک تو آپ کی آغوش میں آپ کی اولاد قرار دے کر ڈال دیے، کچھ آپ کے پڑوسی قرار دیے، کچھ آپ کے اہل قوم و اہل قبیلہ قرار دیے، کچھ آپ کے ہم وطن قرار دیے، کچھ آپ کے ہم مذہب قرار دیے اور کچھ آپ کے ہم نو قرار دیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو مالک اشتر کو مصر کا گورنر والی بنا کر بھیجا، ساتھ ایک مفصل نہج البلاغہ کا مفصل ترین ایک مضمون مسودہ لکھ کر دیا منشور حکومت، اے مالک تجھے کرنا کیا ہے جا کر، یہ نہیں حاکم کا کام کہ صرف ٹیکس جمع کرے جا کر، تیرا کام یہ نہیں کہ لوگوں کو آرڈر دیتا جائے اور لوگ تیری اتباع کرتے رہیں۔ مالک اشتر کو کہا اے مالک میں تجھے امت کے ایک حصے کا سربراہ بنا کر بھیج رہا ہوں، تجھے کیا کرنا ہے؟ وہی کام جو میں کر رہا ہوں۔ کہا کچھ تیرے ہم مذہب ہیں، کچھ تیرے ہم وطن ہیں، کچھ تیرے ہم مسلک ہیں، لیکن تو انہی کا ذمہ دار نہیں، تو ان کا بھی ذمہ دار ہے جن کا مذہب تیرا مذہب نہیں، جن کا مسلک تیرا مسلک نہیں، لیکن وہ تیرے ہم نو ہیں، تو بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، تو ان کا بھی ذمہ دار ہے، تجھے ان کے لیے بھی بھیج رہا ہوں، ان کا بھی خیال رکھنا۔ کچھ کو خدا نے ہماری آغوش میں ڈال دیا، تولید نسل انسان کی یہی آخری اور معین طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے ابھی انسان انسان سے پیدا ہو رہا ہے، انسان فیکٹریوں میں بھی بنائے جا سکتے تھے، جس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں انسان بنا رہا ہے، ابھی شروع کرنے والے ہیں کلوننگ، فیکٹریوں میں انسان بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، چونکہ ویسے بھی اب خواتین کہتی ہیں کہ بچے پیدا کرنے سے ان کا حسن خراب ہوتا ہے، ان کو دودھ پلانے سے ان کی صحت خراب ہوتی ہے، وہ بھی چاہتی ہیں کہ یہ بچے پیدا کرنے کا کام بھی فیکٹریوں کے ذمے لگ جائے، خوب لگے ہوئے ہیں، ابھی تک بنایا نہیں ہے، شہرت ماحول بنایا ہوا ہے، ذہن آمادہ کیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کامیاب انسان نہیں بنا سکے، بھیڑ بکریاں بنا لی ہیں لیکن ابھی تک انسان نہیں بنا سکے۔ یہ جو طبیعی اور فطری طریقے سے پیدا ہوتے ہیں یہ آج اس حال کو پہنچ گئے ہیں، جب فیکٹریوں کے بنے ہوئے آئیں گے پھر معلوم نہیں دنیا کا نقشہ کیا ہوگا۔ جب اللہ کے نظام سے ہٹ کر کوئی عمل انجام پاتا ہے تباہی پھیلتی ہے۔ یہ امریکی فوج اور یہ اسرائیلی جو آج غزہ میں ظلم و جنایت کر رہے ہیں، کل شام کی خبر سنی ہوگی آپ نے، ایک پرائمری سکول پر بم مارا، 60 سے 70 تک بچے شہید کر دیے نو نہال، وحشی درندے، اور عراق کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں وہ آپ کی نظروں میں ہے، جو ابو غریب جیل میں اور دوسری جگہوں پر کیا انہوں نے۔
اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت،
یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کی ولادت کہاں ہوئی، ان کی پرورش کہاں ہوئی، توجہ فرمائیں، ان اکثر ان فوجیوں کو، عورتوں اور مردوں کو، لڑکی لڑکوں کو جنہوں نے فوجی وردیاں پہنا کر گنے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں، جو جا کر مسلمانوں کا قتل عام کرو، یہ پرورش گاہوں کے پلے ہوئے ہیں، ماں باپ ان کو معلوم نہیں ہیں، وہاں کی سوسائٹی ایسے ہے، انسانی تعلقات ایسے ہیں، عورت مار کے روابط ایسے ہیں، آزاد لبرلزم سیکولرزم کسی چیز کی پابندی کو قبول نہیں کرتے، انسان وحشی آزاد ہے، ان آزاد روابط کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کو نہ وہ عورت رکھتی ہے نہ مرد رکھنے کے لیے تیار ہے، ان کے لیے ادارے محکمے ہیں، ان محکموں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جیسے یہاں بھی بعض ویلفیئر کارکنوں نے، ورکرز نے جھولے رکھے ہوئے ہیں اڈوں میں اور چوک چوراہوں میں، معلوم نہیں لاہور میں ہے یعنی کراچی میں، میں نے خود دیکھا جھولا، بس سٹینڈ پر جھولا رکھا ہوا ہے کہ جو بھی حرام کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آ کر اس جھولے میں ڈال جائے، ہم اس کو پالیں گے۔ یہ وہ مغربی ماڈل ہے، یعنی انہیں معلوم ہے کہ یہ کام ہوگا، ظاہر ہے جو تہذیب وہاں سے آئے گی اس تہذیب کے مطابق گھر ہوں گے، اس تہذیب کے مطابق شادیاں ہوں گی، اس تہذیب کے مطابق عورت مرد آپس میں ملیں گے، خانہ خواہ ان کی ایسی اولاد پیدا ہوگی، اس اولاد کو کون پالے گا؟ یہ انسانیت کی خدمت کے لیے جھولے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے محکمے بنائے ہوئے ہیں۔ ان ممالک میں، یورپ میں اور امریکہ میں، میں بہت محتاط اندازہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 70 سے 80% افراد کو اپنے ماں باپ معلوم نہیں ہوتے، چونکہ خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے، ماں باپ معلوم نہیں ہے ان کو، اور یہی پرورش گاہوں میں پلتے ہیں، ٹیکس پر پلتے ہیں، صدقات کھا کے پلتے ہیں، پولیس کے زیر نگرانی پلتے ہیں، ویلفیئر سوسائٹیوں اور این جی اوز کے سینٹروں میں پلتے ہیں۔ ان کے اندر ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے، وہ کمی جو والدین بچوں کے لیے جس کمی کو پورا کرتے ہیں، وہ کمی رہ جاتی ہے۔ یہ خودرو جھاڑیاں اور خودرو درخت، یہ وحشی، یہ درندے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بندوق لو، یہ اسلحہ لو، یہ گولی لو، اور یہ مسلمان بچے، یہ غزہ کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے اور پیاسے، مہینوں کے بھوکے اور ہفتوں کے مظلوم جن کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کو جا کر تم قتل عام کرو، ایک طرف سے شراب پی ہوئی ہوتی ہے، مست ہوتے ہیں نشے کے اندر، اور پھر مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، کون سی چیز ان کو یہاں تک پہنچاتی ہے؟ وہ چیز جو اللہ نے اپنے نظام میں مقرر کی ہے انسان کی پرورش کے لیے۔ عزیزان، ماں باپ کا کام فقط بچے پیدا کرنا نہیں ہے، بچوں کو انسان بنانا بھی ہے، بچوں کو انسان بھی بنانا، انسان کے بچے پیدا کرو، انسان کے بچے انسان پیدا کرتے ہیں، پہلے خود انسان بنو، پہلے خود اپنے آپ کو مقام اعلی و ارفع انسانیت تک بڑھاؤ اور پہنچاؤ، اور پھر آپ کے بطن و صلب سے بچے پیدا ہوں، وہ بچے انسان کے بچے ہوں۔ اگر انسان کا بچہ ہو، اس کے اندر انسان کا ضمیر ہوگا، اور انسانی ضمیر کبھی نسل انسانیت پر ظلم نہیں کرتا، کبھی نسل انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ بات جو عوام کے لبوں پر ہے اور زبانوں پر صبح و شام یہ جملہ دہراتے ہیں، جب کوئی غلط آدمی کو غلط کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں انسان کا بچہ بن، یہ صرف ایک طنزیہ جملہ یا صرف ایک تذکر نہیں ہے، یہ ایک حقیقت محض ہے۔ اس کو اگر آپ قرآنی آنکھ سے دیکھیں، یہ محض حقیقت ہے کہ تو انسان نہیں ہے، اگر انسان ہوتا یہ کام نہ کرتا، انسان بن پہلے تو۔ ابھی کیا ہے، ابھی تیری جلد انسانوں والی ہے لیکن انسان نہیں ہے، جلدوں کے دھوکے میں نہ آئیں، چمڑے کے دھوکے میں نہ آئیں۔ ہم ہر کام میں چمڑے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، قربانی میں بھی سب سے زیادہ، اخباروں میں، دیواروں پر عید قربان کے وقت سب سے زیادہ در و دیوار میں جس چیز کا لکھا ہوتا ہے، اور قربانی پر، عید پر، ہر چیز پر غلبہ کھالوں کا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، جنگ ہوتی ہے، کھالوں کی جنگ ہوتی ہے، معلوم نہیں آپ کے یہاں ہوتی ہے یا نہیں، دوسرے شہروں میں ہوتی ہے، کھالوں کی جنگ ہوتی ہے، کھالیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں ہم۔ اپنی کھال کو بھی، دوسروں کی کھال کو بھی، جانوروں کی کھال کو بھی۔ جب اپنے آپ کو سنوارتے ہیں تو صرف اپنی کھال سنوارتے ہیں، اپنا ضمیر نہیں سنوارتے، اپنا باطن نہیں سنوارتے، اپنی روح نہیں سنوارتے۔ اور آپ دیکھ لیں، مارکیٹوں میں جائیں، فیکٹریوں میں جائیں، صرف کھال سنوارنے کی فیکٹریاں بنائی گئی ہیں، کریمیں، پاؤڈر اور کیا کیا الا بلا جو مجھے معلوم نہیں زیادہ، سب کھال سنوارنے کے۔ توجہ کریں، صبح و شام اپنی کھال، اپنی فٹنس، جسمانی فٹنس میں ہے، تاکہ دوسروں کی نگاہوں میں آ جائیں، دوسرے ایک نگاہ کر لیں، دوسروں کی نگاہوں کے بھوکے پیاسے شہوانی دنیا، عورتیں اور مرد سب کے سب صرف کھالے سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ کسی ہوسران کی مجھ پر نگاہ پڑ جائے، نگاہ ہوس پڑ جائے، اپنے اندر اٹریکشن پیدا کر رہے ہیں، اور سارا پیسہ اس کے اندر جا رہا ہے، جتنا اتنا پیٹ میں نہیں ڈالتے جتنا کھال سنوارنے پر لگایا ہوا ہے۔ کھال کے دھوکے میں نہ آئے، کبھی وحشی درندوں کی کھالیں لوگوں نے ڈیکوریشن کے طور پر اپنے گھروں میں رکھی ہوتی ہیں، چیتے کی کھال کسی جگہ، کس کی کھال، ایک گھر میں میں نے دیکھا وہاں ان کے ڈرائنگ روم میں گدے کی کھال ڈیکوریشن کے طور پر رکھی ہوئی تھی۔ اس چیتے سے کوئی ڈرتا ہے جس کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہو، ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا ہو، بچے کھیلتے ہیں اس کے ساتھ، ہے واقعاً چیتے کی کھال ہے، لیکن بچے کو معلوم ہے کہ یہ چیتا نہیں ہے، یہ کھال ہے چیتے کی۔ تو جب جانور اور درندے کے بارے میں کھال کے دھوکے میں نہیں آتے، بھاگتے نہیں وہاں سے کہ اس گھر سے بھاگو، یا تو وحشی ہے، اسی کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، تو جب ایک دوسرے کی کھالیں دیکھتے ہیں تو وہاں کیوں پھر آپ غفلت میں آ جاتے ہیں، وہاں کیوں دھوکے میں آ جاتے ہیں؟ انسانی کھالوں کو دیکھ کر کیوں سمجھتے ہو یہ انسان ہیں؟ یہ بھی کھالیں ہیں، انسانیت اس کے اندر ہونی چاہیے، کھال کے اندر۔ یہ انسانیت پیدا کرنے کے لیے خدا نے سارا اہتمام کیا ہے، دین یہی حقیقت ایجاد کرنے کے لیے، انبیاء یہی حقیقت ایجاد کرنے کے لیے، آئمہ یہی حقیقت ایجاد کرنے کے لیے۔ عزیزان، مارکہ کربلا در حقیقت یہی بتانے کے لیے ہے کہ ایک طرف انسانی کھالوں والے درندے اور ایک طرف انسانیت کے معمار۔ ایک طرف انسانیت کے معمار، یہ بتانے کے لیے کہ جب انسان مسخ ہو جائے، شمر بن جاتا ہے، یزید بن جاتا ہے، خولی بن جاتا ہے، عمر سعد بن جاتا ہے، ہرملا بن جاتا ہے، مسخ انسان جس کی کھال انسانوں والی ہو لیکن اس کے اندر انسانیت نہ ہو۔ یہ بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ تھے اور بظاہر مسلمان بھی تھے اور بعض اعمال اسلامی بجا بھی لاتے تھے، لیکن درندے۔ اگر اپنی تعمیر ہم نے خود کرنی ہے، اپنے وجود کی، اپنی روح کی، سب سے پہلے اس کی بنیاد کی طرف توجہ کریں، اپنی بنیاد کس پر رکھنی ہے اور اپنے آغوش میں بیٹھے ہوئے انسانوں کی بنیاد کس پر رکھنی ہے۔ یہ بچے آپ کے بڑھاپے کا عصا نہیں ہے، یہ خدا کی امانت ہے، ڈنڈے نہیں ہیں یہ۔ وہ کہتے ہیں نا جی، اولاد نرینا سب کو چاہیے ہوتی ہے، سب کہتے ہیں نا اولاد، دعا بھی کراتے ہیں، مولانا دعا کرو خدا اولاد نرینا دے۔ نرینا ادبی لحاظ سے، ادیبوں کو پتا ہے یہ نرینا کس سے نکلا ہے، نر سے۔ دوسرے لفظوں میں خدا سے کیا مانگتے ہیں، مولانا دعا کرو خدا ایک نر دے دے، ہم نر دے، ہم نرینا ہی مانگتے ہیں نا، نر دے خدا ہمیں۔ وہ خدا بھی دعا سن لیتا ہے، نار دے دیتا ہے، چونکہ اللہ کا فرمانا ہے کہ جو مانگو گے ہم دے دیں گے. اگر کوئی دنیا ماں دنیا دو تو ہم دنیا دے دیں گے، اگر کوئی دنیا کے حسنات دے تو ہم دنیا کے حسنات دے دیں گے. کچھ لوگ ہیں جو خدا سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن. کچھ دنیا مانگتے ہیں، کچھ دنیا کے حسنات مانگتے ہیں. تو اے پروردگار آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ فرمایا ہم تو رب ہیں، ہمارا کام دینا ہے. نحن نمد ہاؤلاء وہاؤلاء، جو دنیا مانگے گا اسے دنیا دیں گے، جو حسنہ مانگے گا اسے حسنہ دیں گے. بعض نار مانگتے ہیں، دعا کرو خدا نار دے، خدا نار دے دیتا ہے. اور نار جب تک نابالغ ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے، جب بالغ ہوتا ہے اس کے سینگ نکل آتے ہیں. نار کے سینگ ہوتے ہیں نا، سینگ ہوتے ہیں نا اس کے، جب اس کے سینگ نکلتے ہیں اور وہ سینگ جو ہی نکلتے ہیں سب سے پہلے وہ سینگ انہی کو مارتا ہے جن سے پیدا ہوا ہے. جب سینگ مارتا ہے بات نہیں سنتا، نارے نا یہ تو. پھر آگے مولانا سے کہتے ہیں یہ قابو میں نہیں آتا، آپ کوئی تعویذ بتاؤ، آپ کوئی ایسی آیت بتاؤ، کوئی ایسا ورد بتاؤ کہ یہ نار ہمارا ٹھیک آ جائے، ٹھیک ہو جائے. تو غلطی پہلے دن کی تھی، جب خدا سے مانگ رہے تھے تو یہ نہ کہتے کہ خدایا ہمیں نار دے، یہ کہتے خدایا ہمیں انسان دے. اور جب خدا سے انسان مانگو تو ممکن ہے خدا انسان دے بیٹے کی شکل میں، ممکن ہے دے دے بیٹی کی شکل میں، اور ممکن ہے بیٹی میں وہ انسانیت آ جائے جو پوری نسل بشریت کے لیے خیر و برکت بن جائے، جو کوثر بن جائے. سرمایہ انسانیت بن جائے. ہمیشہ خدا سے انسان مانگو کہ اللہ تو جو چاہتا ہے وہ دے، لیکن ہو انسان. ایک تو نار مانگتے ہیں، پھر اس کو جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو گائے کا دودھ پلاتے ہیں، پھر دودھ کے بھی تو اثرات ہوتے ہیں. پھر وہ جب بیل بن جاتا ہے سینگ مارتا ہے، پھر ماں اس کو کہتی ہے کہ میں تجھے دودھ حلال نہیں کروں گی، یعنی گائے کا دودھ تجھے میں حلال نہیں کروں گا. نہ کرو، گائے نے تو حلال کر دیا، اس نے پیسے دے کے خریدا تھا پیا تھا. اپنا دودھ پلاؤ تاکہ حلال نہ کرو. اور ظاہر ہے کہ جب ماں انسان ہو اور انسان کی آغوش میں ایک انسانی بچہ ہو اور انسان اس کو دودھ پلا رہی ہو، ماں انسان ہو اور انسانیت ماں کے دودھ کے ذریعے اس کے شکم میں جا رہی ہو، تو یہ ماں کی انسانیت بچے کو بھی انسان بنا دیتی ہے. اس لیے ماؤں کو سونپے گئے ہیں. کس پر بنیاد رکھیں اپنی؟ قرآن فرماتا ہے کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، کیا وہ انسان جس نے اپنی بنیاد، نہ اپنے گھر کی بنیاد، نہ اپنے پیسج کی بنیاد، نہ اپنی بلڈنگ کی اور برج کی اور ٹاور کی بنیاد، نہ مسجد کی بنیاد، جس نے اپنی بنیاد، اپنی ذات کی بنیاد جس نے تقوی پر رکھی ہو اور رضوان خدا پر جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو، یہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جس نے اپنی بنیاد ایک پھسلتی ہوئی گھاٹی اور ایک پھسلتی ہوئی ڈیلوان زمین پر رکھی ہے. سلائڈنگ ٹی وی میں دیکھی ہوگی، لاہور میں تو سلائڈنگ نہیں ہوتی، بارش کے دنوں میں پہاڑوں میں پھسلتے ہیں پہاڑ، زلزلہ آتا ہے، بارش ہوتی ہے، برف ہوتی ہے، پہاڑ پھسلتے ہیں. جب پہاڑ پھسلتا ہے تو اس کے اوپر جتنے گاؤں بنے ہوتے ہیں، آبادی ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ پھسلتی ہے. اور پھسل کے ہمیشہ چوٹیوں کی طرف نہیں جاتے بلکہ دروں میں، کھائیوں میں گرتے ہیں جا کر. یہ جو زلزلہ آیا تھا چند سال پہلے، پہاڑی علاقہ تھا، شمالی علاقہ، بہت سارے پہاڑ پھسلے، ان پہاڑوں کے اوپر بنے ہوئے گاؤں بھی پھسلے اور وہ دروں میں جا کر دب گئے. معلوم ہی نہیں کہ وہاں کوئی رہتا تھا یا نہیں، اصل لاشیں ہی نہیں نکالی ان کی، گنا ہی نہیں. بعضوں نے اپنا وجود، اپنی تعمیر، اپنی ہستی ایسی جگہوں پر پھسلتی ہوئی جگہوں پر بنائی ہوئی ہے جو انقریب پھسلنے والی ہے. لیکن تقویٰ ایک ایسا مضبوط میدان ہے، ایک ایسی مضبوط عمارت ہے کہ زلزلے آ جائیں، آندیاں آ جائیں، طوفان آ جائیں، جو عمارت انسان کے وجود کی اور روح کی تقویٰ کے اوپر بنی ہوئی ہے، کوئی زلزلہ اس عمارت کو گرا نہیں سکتا، کوئی آندھی اس کو نہیں گرا سکتی، کوئی طوفان اس کو نہیں گرا سکتا. لیکن پھسلتی زمینوں کے اوپر، لغزندہ زمینوں کے اوپر جو کچھ بنے گا وہ نابود ہو جائے گا. اقبال مغرب میں، مشرق میں پڑے ہوئے، مشرق میں پیدا ہوا، مغرب میں پڑھ کر آیا. یہ مدفون لاہور جن کو ایرانی کہتے ہیں، اقبال لاہوری، اور لاہوریوں کو قدر نہیں ہے کہ کون اس سرزمین پر، کون اس شہر میں مدفون ہے، کون اس شہر میں مدفون ہے. خدا شاہد ہے اگر یہ مقبرہ ایران میں ہوتا اس وقت بڑے امامزادوں جیسی ایک حیثیت ہوتی اس انسان کی. مغرب میں جا کر اس تہذیب، اس معاشرے، اس سوسائٹی کو پڑھا، دیکھا اور کہا بھی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. مجھے مغرب کا جلوہ دانش، وہاں کی ٹیکنالوجی، وہاں کا روپ، وہاں کے دلے ہوئے شہر، وہاں کی سفید چمڑیاں اور کھالے مجھے متاثر نہیں کر سکیں. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نجف. آج قوم و مدینہ و نجف کے فارغ و تحصیلوں کو حسرت ہے کہ ہمیں مغرب کا ویزا مل جائے، وہاں جا پر رہیں. لیکن جو مغرب میں گیا ہے وہ کہتا ہے میری آنکھ کا سرما خاک مدینہ ہو نجف ہے. بابصیرت انسان ایسے ہوتا ہے. اقبال کو کیا نظر آیا مغربی تہذیب کے اندر جس کے لیے ہماری رال ٹپکتی ہے اتنی؟ فخر کے طور پر بتاتے ہیں یہ ہمارا ایک بیٹا یورپ میں ہوتا ہے، ایک بیٹا امریکہ میں ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کو کہ یہ الحمدللہ ہمارا ایک بیٹا جہنم میں ہوتا ہے، ایک جہنم کے بڑے اعلیٰ درجوں میں ہوتا ہے، ایک عذاب علیم میں ہوتا ہے، ایک عذاب مہین میں ہوتا ہے. اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، اور ایک نکمہ کم میں ہوتا ہے. یہ موبائل ہے آپ کا، جو آوازیں آ رہی ہیں، گزارش کی تھی ان کو خاموش کر دیں کہ متاثر آپ بھی خلل نہ ہو گفتگو کے اندر. درود پڑھیے محمد والے محمد. جن ممالک کے ناموں سے رال ٹپک آتی ہے سب نے نظر کی ہوتی ہے، کہتے ہیں بی بی کی نظر کی ہوئی ہے کہ بیٹا امریکہ پہنچ جائے. یعنی پاک پاک خاندان کی نظر کی ہوئی ہے کہ ناپاک جگہوں پر بیٹا پہنچ جائے. پڑھے، میں نہیں کہتا نہیں پڑھے، پڑھے لیکن اقبال کی طرح پڑھے، پڑھے وہاں جو استفادے کی چیزیں ضرور کریں، وہاں جائیں جو سیکھنے کی چیزیں سیکھ کر آ جائیں. چونکہ یہ حق مومن ہے، حکمت جہاں بھی ہو، علم جہاں بھی ہو، وہ مومن کا حق ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے. لیکن وہاں پر جا کر ٹھس نہ جائیں. کھاتے اس ملک کا ہے، کماتے ان کے لیے ہیں، کام ان کے آتے ہیں جا کر. اقبال کو کیا نظر آیا وہاں پر؟ ایک بنیادی خرابی اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر نظر آئی. وہی جو قرآن کہہ رہا ہے، اقبال نے اپنے شعر میں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. یہ آیت سورہ وارقہ توبہ کی افمن اسس بنیانہ علی تقوی و رضوان من اللہ خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ. کہ وہ شخص اور وہ قوم اور وہ ملک اور وہ معاشرہ جس نے اپنی بنیاد ایک لغزشگاہ پر، ایک پھسلن پر بنائی ہوئی ہے، ایسی جگہ پر کھائی پر جو انقریب گرنے والی ہے نیچے، اور جو اس کے اوپر آباد ہے اس کو بھی ساتھ لے ڈوبے گی، یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ تہذیب بہت ناپائیدار زمین پر بنی ہوئی ہے، اور وہ ناپائیدار زمین، یہ شفا جرف، یہ کنارہ، شفا جرف یعنی گرتی جگہ کا کنارہ، جہاں پر نیچے کھائی ہو، بلندی ہو اور بالکل ایک انسان اس کے کنارے پہ پہنچ جائے جو گرنے والا ہے۔ فانہار بے متزلزل لگی، خداوند نے فرمایا کہ اپنی بنیاد تقوی پر رکھو، تقوی پر۔ عزیزان، کربلا صرف میدان مصائب نہیں ہے، فقط میدان ظلم نہیں ہے، کربلا میدان تربیت بھی ہے، میدان تربیت ہے۔ تربیت یافتہ ہی کربلا گئے، اور جو کربلا کے تربیت یافتہ ہو وہی راہ کربلا طے کر سکتے ہیں۔ کوفہ میں جب قافلہ اسرا کوفہ پہنچا، کوفہ والوں کو دکھ ہو رہا تھا، افسوس ہو رہا تھا، جب پہچانا انہوں نے کہ یہ کون ہے، کون سا خاندان ہے، رونے لگے، اور ان کا رونا دیکھ کر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بہت برا لگا، بہت ناگوار گزرا ان کا رونا، اور کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو کر ان رونے والوں کی مذمت کی، اور انہیں کہا کہ اے غدارو، اے مکارو، اے ہزار چہرہ لوگو، اتبکون اخی، تم میرے بھیا کو روتے ہو، فبکو، روتے رہو، فانتم الاحراء بالبقاء، تم سزاوار ہو، تم ہی جیسوں کو رونا چاہیے۔ بہت ناگوار گزرا وہ رونا، دکھ تھا، افسوس کے ساتھ رو رہے تھے کہ آل نبی کے ساتھ کیا ہوا، لیکن آل نبی کو ان کا افسوس پسند نہیں آیا۔ کیوں پسند نہیں آیا؟ اس لیے کہ اگر تم نے آل نبی پر افسوس کرنا ہے تو تمہیں کوفہ میں نہیں بلکہ کربلا میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر رونا تھا، رونے کا میدان کربلا ہے، رونے کا کاروان اسرائے کربلا کا کاروان ہے، اس کو حق بنتا ہے روئے جو کربلا میں ہے یا جس کے ہاتھ رسن میں بندھے ہوئے ہیں۔ جو نہ کربلا پہنچا نہ ہاتھ رسن میں ہے، اس کو کیا حق بنتا ہے رونے کا؟ وہ کس بات پہ رو رہا ہے؟ یہی ناگوار گزرا، یہی برا لگا کہ آج تمہیں افسوس ہو رہا ہے، تمہیں معلوم تھا چونکہ تم نے بلایا تھا، اور بلا کر بے وفائی کی تنہا چھوڑ دیا۔ کیوں نہیں پہنچے کربلا میں کوفہ والے؟ ایک چیز کی کمی تھی ان کے اندر، تربیت یافتہ نہیں تھے۔ ان کے اسلام کی بنیاد، ان کے دین کی بنیاد، ان کے مذہب کی بنیاد، ان کی انسانیت کی بنیاد، ان کی معاشرتی بنیاد، ان کی معیشتی بنیاد، سب کی سب علی شفا جرف ہار، اس پھسلتی ہوئی زمین کے اوپر تھی، پائیدار زمین کے اوپر نہیں تھی۔ تقوی کے اوپر وہ ایمان اور وہ اسلام اور وہ شہر اور وہ لوگ تقوی کے اوپر نہیں تھے، چونکہ اگر تقوی کے اوپر انسان اپنا ایمان، اپنا دین، اپنی زندگی بنا لے، کوئی طوفان اس عمارت کو گرا نہیں سکتا جو سرزمین تقوی پر بنی ہوئی ہو۔ کربلا ایک طوفان تھا، ظلم کا طوفان، ان 72 تن کے وجود کو کوئی چیز نہیں ہلا سکی، تیر نہیں ہلا سکے، تلواریں نہیں ہلا سکی، زخم نہیں ہلا سکے، شہادتیں نہیں ہلا سکی، نقصان نہیں ہلا سکا۔ ان کے بچوں کے کٹی ہوئی گردنیں انہیں نہیں ہلا سکی۔ کون سی چیز تھی جس نے ان کو استوار رکھا، بہت مضبوط رکھا؟ اور کوفہ میں کیا کمی تھی، مدینہ میں کیا کمی تھی، مکہ میں کیا کمی تھی، ان حاجیوں کے اندر کیا کمی تھی کہ سید الشہداء نے جن کے اندر سے احرام کھول کر انہیں کہا کہ تم آؤ میرے ساتھ نکلو یہاں سے، لیکن وہ احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے، کعبہ کے اندر موجود تھے، حج کرنے جا رہے تھے، لیکن ان کے حج کی بنیاد تقویٰ کے اوپر نہیں تھی، کیونکہ اگر تقویٰ کے اوپر بنیاد ہوتی تو امام متقین کے پیچھے جاتے. بعض اوقات انسان کی عبادتیں بھی بلا تقویٰ ہیں. مدینہ میں لوگوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد، قرآن نے اس مسجد کا نام رکھا مسجد زرار، اور اس مسجد زرار کی وجہ قرآن نے کیا بنائی کہ یہ مسجد ہے، سجدے ہوتے ہیں، عبادت ہوتی ہے. قرآن نے فرمایا کہ یہ عبادت ہوتی ہے، اے رسول آپ اس مسجد میں قدم نہ رکھنا، قدم نہ رکھنا اس مسجد کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر نہیں. جس مسجد کی بنیاد، مسجد ہے، عبادتیں ہوتی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں اس میں بھی، لیکن رسول قدم نہ رکھنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مسجد کی بنیاد تقویٰ پر نہ ہو تو خدا رسول کو منع کر دیتا ہے رسول اس میں قدم نہ رکھنا؟ اگر کسی مدرسے کی بنیاد تقویٰ پر نہ ہو، بشک درس ہوتا ہے، بشک علم پڑھایا جاتا ہے، لیکن بنیاد تقویٰ پر نہیں ہے، خدا رسول کو منع کر دیتا ہے، خبردار اس میں قدم نہ رکھنا. اگر کسی عزا خانے کی بنیاد تقویٰ پر نہ ہو، خدا رسول کو منع کر دیتا ہے، خبردار رسول اس عزا خانے میں قدم نہ رکھنا. اگر کسی مذہبی کام کی بنیاد تقویٰ پر نہ ہو، خدا رسول کو منع کر دیتا ہے، رسول خبردار اس مذہبی کام میں قدم نہ رکھنا، اس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہے. سید الشہداء، حجت خدا، امام معصوم اس حج میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ اس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں تھی، باہر نکل گئے، خبردار ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا. جس عزاداری کی بنیاد تقویٰ پر نہ ہو، خدا رسول کو منع کر دیتا ہے، رسول اس عزاداری میں قدم نہ رکھنا. اور جس گھر کی بنیاد تقویٰ پر نہ ہو، خدا رسول کو روک دیتا ہے، ملائکہ کو روک دیتا ہے، اے ملائکہ اس گھر میں قدم نہ رکھنا، اس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہے. دین کی بنیاد تقویٰ پر، انسانیت کی بنیاد تقویٰ پر، مذہبی مراکز کی بنیاد تقویٰ پر، رسوم کی بنیاد، رسومات کی بنیاد تقویٰ پر، معاشرے کی بنیاد تقویٰ پر، اس معاشرے کو کوئی بھی ہلا نہیں سکتا، اس انسان کو کوئی نہیں ہلا سکتا، اس مسلمان کو کوئی نہیں ہلا سکتا. یہ 72 تن جن کے آنکھوں کے سامنے موت لٹک رہی تھی، جن کے سروں پر تلواریں لٹک رہی تھیں، شب عاشور چراغ بجھا کر انہیں کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، صبح مارے جاؤ گے. موت کی خبر سن کر بھی نہیں گئے. موت کی خبر سب سے بڑا زلزلہ ہے. اگر ہمارے شہر میں آنسو گیس پھینک دی جائے ہم بھاگ جاتے ہیں. کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ فرض کریں ہم وہاں ہوتے، زیارت ناموں میں لکھا ہوا ہے، ہم بھی پڑھ دیتے ہیں، یا لیتنا کنا معاکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم وہاں ہوتے آپ کے ساتھ. بعضوں کو، مجھ جیسوں کو یہ کہنا چاہیے کہ اچھا ہوا ہم وہاں نہیں تھے، وہاں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ ان 72 کے ساتھ ہوتے یا ان 72,000 کے ساتھ ہوتے؟ 72,000 ایک طرف اور 72 تن ایک طرف. ان 72 کو کوئی طوفان ہلا نہیں سکا، اس وجہ سے نہیں ہلا سکا کہ ان کے دین، ایمان اور ان کی ہستی اور وجود کی بنیاد تقویٰ پر تھی. مذہب و دین ایک گولی نہیں ہے کہ ہم دن بھر جو کرتے رہے شام کو آ کر گولی کھا لے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. بعض مذہب کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، ہفتہ بھر جو مرضی ہے کرو، سال بھر جو مرضی ہے کرو، ایک مجلس عزا گھر میں کرا لیں گے، ایک مجلس عزا میں شرکت کر لیں گے، ایک مجلس عزا پڑھ دیں گے، ہمارے سارے سال کی صفائی ہو جائے گی. اگر بنیاد پر نہیں ہے، سارا سال تقویٰ پہ نہیں چلے۔ خدا رسول کو منع کر رہے کہ رسول اس کے اندر داخل، اس کے گھر میں داخل نہ ہونا۔ اور ظاہر ہے جس کے گھر میں، جس مسجد میں، جس عبادت گاہ میں رسول کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس عبادت کرنے والے کو رسول تک آنے کی بھی اجازت نہیں۔ بے شک مسجد ضرار بنا لیں، اجازت نہیں ہے۔ تقویٰ پر ہر چیز ہو، اور انسان تقویٰ پر مسجدیں اس وقت بناتا ہے جب اپنا وجود تقویٰ پر بنایا ہو، جب اپنی زندگی تقویٰ پر بنائی ہو۔ جب اپنی بنیاد تقویٰ پر نہ ہو، فسق و فجور پر ہو، دھوکہ اور ریا پر ہو، کبھی بھی انسان تقویٰ کے اوپر کوئی عمارت نہیں کھڑی کر سکتا۔ مذہب کو اس طرح سے استعمال نہ کریں، یہ بدترین استعمال مذہب کا کہ مذہب کو ایک آرام بخش پین کلر گولی کے طور پر استعمال کرنا، دین کو اس طرح سے استعمال کرنا۔ مذہب یعنی انسان سازی کا کارخانہ، فیکٹری۔ قرآن یعنی منشور انسان سازی، امام یعنی راہبر انسان سازی، اور انسان سازی روزمرہ کا کام ہے، 24 گھنٹے کا کام ہے۔ آپ اپنی نگاہوں سے بھی اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، اپنی زبان سے بھی اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، اپنی سماعتوں سے بھی اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، اپنے سوچ سے بھی اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، اپنے تفکرات سے بھی اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ تقویٰ یعنی ایک ایسا وجود، تقویٰ پروٹیکشن کا نام ہے۔ وہ عربی اصطلاح ہیں، پھر ان عربی اصطلاحوں کو مجھ جیسوں نے ایسا بیان کیا کہ الفاظ رہ گئے ہیں، ان کے اندر معانی نہیں ہیں۔ اقبال کے بقول کے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ رسم ازاں ہے لیکن اس کے اندر روح موجود نہیں۔ تقویٰ 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 کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ اندر تقویٰ کے ہے کیا ہے۔ بعض ریاکاری کو تقویٰ کہہ دیتے ہیں، بعض کندھے اچکنے کو تقویٰ کہہ دیتے ہیں، بعض کوئی ایسا لبادہ بنا لیتے ہیں لوگوں کے سامنے پہن کر آ جائیں، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے نام پر دھوکے دینا، نہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ قرآن میں عربی زبان میں لفظ عربی کا ہے تقویٰ۔ تقویٰ وقایہ، وقایہ سپر کو کہتے ہیں، جنگی ہتھیار کا نام تقویٰ ہے۔ آپ حالت جنگ میں ہیں ہمیشہ، وقایہ سپر ڈھال ڈیفنس کے لیے، تلوار حملے کے لیے ہوتی ہے، ڈھال دفاع کے لیے ہوتی ہے۔ ڈھال رکھو اپنے پاس، تقویٰ رکھو اپنے پاس، حفاظت کرو اپنی، اپنے گھر کی حفاظت تقویٰ سے کرو، اپنے مذہب کی حفاظت تقویٰ سے کرو، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب اپنی حفاظت تقویٰ سے کرو۔ تقویٰ سپر کا نام ہے، ڈھال کا نام ہے، اداکاری کا نام نہیں، ریاکاری کا نام نہیں۔ ایک ڈھال ہو انسان کے پاس، سپر ہو انسان کے پاس، کہ جہاں بھی مشکل آئے، کوئی حملہ ہو، انسان کے پاس وقایہ موجود ہو، تقویٰ سپر موجود ہو، اور جس کے پاس تقویٰ جیسی ڈھال موجود ہو، کوئی خطرہ اس کی طرف نہیں آتا، محفوظ ترین انسان۔ ہم اپنی حفاظت کا انتظام کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، پھر بھی محفوظ نہیں رہتے۔ متقین کا مذہب بھی محفوظ ہے، متقین خود بھی محفوظ ہیں، البتہ نہ ان چیزوں سے کہ ہمیں زکام نہ لگے۔ یعنی متقی جراثیم سے محفوظ ہے کہ اس کو زکام نہیں لگتا، نہ، متقی محفوظ ہے ہلاکت سے، متقی محفوظ ہے تباہی سے۔ ہمیشہ انسان حالت جنگ میں ہے، اور سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، اپنا پہلو میں ہے۔ آدھا ادو کا نفسک اللطیفی جمبک، آدھا ادوک، سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس سے بچو، اس سے بچو گے تو بیرونی دشمن سے بچو گے، باہر کے دشمن سے بچو گے. ایک المیہ دین کے ساتھ بہت بڑا سانحہ، المیہ وہ بہت بڑی مصیبت دین کے اوپر جو نازل ہوئی عزیزان، وہ یہ ہے کہ دین کے سارے حصے تبلیغ ہوئے. اس وقت ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، غیر مذہبی دنیا کے اپنے مسائل ہیں، مذہبی دنیا کی مشکل کیا ہے، اور جتنی پریشانیاں آج مذہبی دنیا میں ہیں اتنی غیر مذہبی دنیا میں نہیں ہیں. یہی آپ کے محلوں میں مذہبی لوگ بھی رہتے ہیں، غیر مذہبی لوگ بھی رہتے ہیں. جتنے مذہبی پریشان حال ہیں اتنے دوسرے نہیں ہیں. مشکل کیا ہے؟ مذہب میں آنے کے بعد تو مشکل حل ہونی چاہیے، اور خصوصاً مذہب بھی جب مشکل کشا کا مذہب ہو پھر تو کوئی مشکل رہنی ہی نہیں چاہیے. رابطہ مشکل کشا سے ہو، مذہب مشکل کشا کا ہو، لیکن مشکل پہ مشکل پڑی ہوئی ہو اور ہر آدمی کے ساتھ رو رہے ہو کہ مشکل بڑی ہے تو لوگ شک کرتے ہیں کہ پھر مذہب مشکل کشا پر تو مشکل نہیں ہونی چاہیے. مشکل کھڑی کہاں سے ہوئی؟ مذہبیوں کے اندر مشکل یہاں سے کھڑی ہوئی ہے کہ مذہب اخلاق کے بغیر، تقوی کے بغیر پھیلا ہے. تقوی کے بغیر مذہب، عقیدہ پھیلا تقوی کے بغیر، فقہ پھیلی تقوی کے بغیر، احکام بتائے گئے تقوی کے بغیر. مسجدیں بنی تقوی کے بغیر، عزاداری ہوئی تقوی کے بغیر، ممبر ہے تقوی کے بغیر، محراب تقوی کے بغیر، نماز تقوی کے بغیر، روزہ تقوی کے بغیر، حج تقوی کے بغیر، سوگواری تقوی کے بغیر. اور تقوی جس دین سے نکل جائے پیچھے جو رہ جاتا ہے وہ وہی ہے جو پاکستان میں موجود ہے. دین کو تو گلزار ہونا چاہیے تھا، چمن ہونا چاہیے تھا، ایک خوشبودار مہک و پھول، اس کے اندر تو جاذبہ ہونا چاہیے تھا. یہ اتنی مشکلات کیوں ہے مذہبیوں کی آپس میں؟ اس لیے کہ ایمان ہے تقوی نہیں ہے، عقیدہ ہے تقوی، عمل ہے تقوی نہیں ہے، گفتگو ہے تقوی نہیں ہے، تقریر ہے تقوی نہیں ہے، سب کچھ کر رہے ہیں تقوی کے بغیر، یعنی بنیاد کے بغیر. حتی انقلاب ہے تقوی کے بغیر، تقوی صبر ہے انسان کو بچاتا ہے. قرآن مجید نے ہر چیز کو تقوی کے ساتھ مربوط کیا ہے، اور کربلا میدان تقوی ہے عزیزان، میدان تقوی ہے. سب لوگ چلے گئے، آئے ہی نہیں پہلے، جو آئے تھے بعض چلے گئے، جو رہ گئے روزے عاشور تک، کس چیز نے انہیں باقی رکھا؟ تقوی نے باقی رکھا. کوئی طوفان انہیں ہلا نہیں سکا وہاں سے، کوئی آندھی نہیں ہلا سکی، کوئی دھمکی نہیں ہلا سکی، کوئی زخم انہیں نہیں ہلا سکا. سید الشہداء نے چراغ بجھا کر انہیں کہا یہاں سے چلے جاؤ، کس چیز نے روک کے رکھا؟ ثواب نہیں؟ ثواب تو لے چکے تھے. سید الشہداء نے فرمایا اگر چلے جاؤ میں ناراض نہیں ہوں، میں راضی ہوں. اور سید الشہداء راضی ہوں کسی سے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس کو ثواب نہ ملے. جنت انہیں روکی ہوئی تھی، جنت تو مل چکی تھی، کنفرم ہو چکی تھی. اور جنت اگر اتنی مہنگی ہو تو لوگ جنت سے بھی دستبردار، ایسی جنت کی ضرورت نہیں ہے جو اتنی مہنگی ملے. کون سی چیز انسان کو کربلا میں روک کے رکھتی ہے؟ اور جو لوگ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ بہت سارے لوگ سید الشہداء کو راستے میں ملے، عبید اللہ ابن حر جوفی، سید الشہداء کا جاننے والا ساتھی، کوفہ سے نکل آیا، خیمہ باہر آ کر لگا لیا کہ میری حسین سے ملاقات نہ ہو، کیونکہ اگر سید الشہداء سے ملاقات ہوئی میں مارا جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، دنیا تباہ ہو جائے گی. اس ساربان، تو میں گزشتہ مجالس میں اس کا واقعہ بیان کر چکا ہوں. سید الشہداء ایک ٹرانسپورٹر کو بھی ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے مکہ سے, اس کے اونٹ کرائے پر لیے. اس زمانے میں بھی تھے ٹرانسپورٹر لیکن ایوانات تھے ان کے پاس, گھوڑے اور اونٹ خچر. سامان کے لیے سید الشہداء نے اس کے اونٹ کرائے پہ لیے ہوئے تھے, وہ خود بھی ساتھ تھا اور ڈیلی کرایہ دیتے تھے اس کو, یعنی روز کا کرایہ حساب ہو رہا تھا. یہ شخص عصر عاشور تک رہا وہاں, جب سید الشہداء بالکل تنہا رہ گئے, انصار و بنو ہاشم شہید ہو چکے. یہ بدبخت و شقی انسان جو مکہ سے ساتھ چلا تھا عصر عاشور تک, آگے بڑھ کر سید الشہداء کو کہتا ہے کہ میری ضرورت پوری کرے, میری حاجت پوری کرے, اب میرا رہنا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ آپ کے ساتھی سارے شہید ہو گئے, آپ ان قریب مارے جائیں گے, مجھے معلوم ہے اس کے بعد سامان لٹ جائے گا, آپ کو میرے اونٹوں کی اب ضرورت نہیں ہے, آپ مہربانی کر کے کرائے کا حساب کریں, مجھے کرایہ دے میں جاؤں. سید الشہداء نے وہیں عصر عاشور اسی عالم میں حساب کر کے اس کا کرایہ دیا, بلکہ زیادہ دیا, اور دے کر اس کی رہنمائی بھی کی کہ محفوظ راستہ کدھر سے نکلتا ہے جانے کا, یہ بھی بتایا ساتھ. چلا گیا اونٹ لے کر, کرایہ لے کر, امام کو تنہا چھوڑ کر, مسلمان تھا یہ, حاجتیں لینے والے جو صرف حسین تک حاجتیں لینے کے لیے جاتے ہیں, کرایہ لینے کے لیے جاتے ہیں, وہ حسین تنہا کو بھی کہتے ہیں حسین مرنے سے پہلے میری حاجت پوری کر جاؤ. نخلستان میں پہنچا, وہاں ڈاکوؤں نے راہزنوں نے پکڑ لیا, اونٹ بھی لے لیے, کرایہ بھی لے لیا, اس کو بھی مار دیا. مر گیا لیکن اتنی توفیق نہیں ہوئی حسین کی رکاب میں مر جاتا. حسین کی بارگاہ میں اگر مرتا دنیا میں بھی سعادت مند تھا, آخرت میں بھی سعادت مند تھا. کمی کیا تھی اس شخص میں, کیوں چھوڑ گیا, کیوں میدان کربلا ترک کر گیا؟ اس کی بنیاد تقوی پر نہیں تھی. عزیزان, آج یہ نسل, یہ خصوصاً جوان, آپ سب یا اولاد ہیں یا صاحب اولاد ہیں, اور جو صاحب اولاد ہیں ان کے لیے زیادہ مہم ہے یہ نقطہ, اور جو جوانان ہیں عزیز یہاں, ان کے لیے اور سب کے لیے, اس وقت جو یلغار بشریت پہ, خصوصاً مسلمانوں پہ اور اس نئی نسل پر ہے, اس میں ہدف, فرعونی نظام کا ہدف اور ٹارگٹ تقویٰ ہے. تقویٰ کو ختم کیا فساد کے لیے, فاشا کے ذریعے, شہوات کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, چینلز کے ذریعے, موبائل کے ذریعے, یعنی جتنی ٹیکنالوجی جو انسان کی خدمت میں ہونا چاہیے تھی, پیش رفت کے لیے ہونا چاہیے تھی, جو انسان کی سہولت کے لیے ہونا چاہیے تھی, وہ انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کیسے بچے ان سے ہم؟ ساری ہر ایک کی مشکل ہے, ہر ایک کی مشکل ہے. یہ کس طرح سے بچیں اور بچائیں, کس طرح خود بچیں, کس طرح اپنی اولاد کو بچائیں, کس طرح اپنے معاشرے کو بچائیں, کس طرح اپنے ہم مذہب کو بچائیں, اور کس طرح اپنی نو کو بچائیں, اس یلغار سے کیسے بچائیں؟ یہ ذبح ابنا جو ہو رہا ہے اور استحیاء نساء ہو رہا ہے, بے حیائی, قتل غیرت, فساد و فحشاء, گلی گلی, گھر گھر, اور ہر کمرے کے اندر, زمین و آسمان سے, اس سے کون بچائے گا ہمیں؟ پولیس نہیں بچا سکتی ہمیں, واعظ و نصیحت بھی نہیں بچا سکتا, سنتری بھی نہیں بچا سکتا. بعض والدین نے, انہوں نے ہر چیز تالے میں رکھی ہوئی ہے, آخر تالے بچا سکتے ہیں آپ کی اولاد کو؟ وہ سنتری بن کر ان کے ساتھ رہتے ہیں کہ کہیں یہ غلطی نہ کریں, آپ بے شک سنت نہیں بنتے رہے لیکن آج ذریعے ایسے پیدا ہو گئے ہیں, ٹیکنالوجی نے ایسی سہولتیں مہیا کر دی ہیں کہ آپ ساتھ رہے وہ پھر بھی فساد کی طرف چلا جائے گا. کیسے روکیں, اپنی اولاد کو کس طرح سے بنائیں, اپنے گھروں کو کس طرح سے بنائیں؟ تقوی کے ذریعے. تقوی سپر ہے, آپ کو تقوی پڑھنا پڑے گا. تقوی کا جو کنسپٹ ذہن میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے وہ تقوی نہیں ہے. تقوی کو قرآن سے سیکھنا پڑے گا. یا اس مجلس میں گنجائش نہیں ہے میں تقوی کی وضاحت کروں کہ ہوتا کیا ہے تقوی, تقوی کس چیز کا نام ہے اور کیسے حاصل ہوگا. صرف اہمیت اشارہ کی آپ کی طرف. ہمیں بھی, ہمارے خاندان کو بھی, ہماری اولاد کو بھی, ہمارے معاشرے کو بھی اگر کوئی بچا سکتا ہے تو ایک چیز, اور وہ تقوی ہے. خصوصاً جس طرح سے تقوی کربلا کا تقوی ہے. تقوی بھی دو طرح کا ہے, ایک اقبال کے بقول خانقاہی تقوی جس کو شہید متاری نے کہا پرہیزی تقوی, یعنی کچھ نہ کرنا, بند کمروں میں بیٹھ جانا, جیسے ہوتے ہیں بعض بچوں کو کہیں نہیں جانے دیتے. بعض کہتے ہیں جی ہم تو بچوں کو شادیوں میں نہیں لے جانا چاہتے, کسی فنکشن میں نہیں لے جاتے, کسی فلاں میں نہیں لے جاتے, کیوں؟ آلودگی ہے. یہ ایک تقوی ہے, یہ پرہیزی تقوی ہے, یعنی بچانا. شہید متاری فرماتے ہیں ایک اور تقوی ہے جو کربلا سکھاتی ہے ہمیں, اور وہ کیا ہے؟ تقوی ستیز. تقوی پرہیز اور تقوی ستیز, رزمی تقوی, حماسی تقوی. حماسی تقوی کیا ہے؟ حماسی تقوی یہ نہیں ہے کہ فساد بڑھتا رہے, آپ عقب نشینی اور پسپائی کرتے رہے, بلکہ ستیزی تقوی اختیار کرو, اور وہ یہ ہے کہ آپ فساد پر حملہ وار ہو, فساد کا راستہ روکو, پیکار کرو, رازم کرو فساد کے خلاف, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. لبرل نہ بنو, سیکولر نہ بنو, اور منکرات پر لوگوں کی تعریف نہ کرو, منکرات کی توجیہ نہ کرو, منکرات کو معروف کر کے پیش نہ کرو. ماشاءاللہ جی, جب ایک آدمی اپنے فساد بتاتا ہے, منکرات بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے, ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا فساد کیا ہے آپ نے. کسی کی حوصلہ افزائی نہ کرو, کسی منکر پر کسی کی حوصلہ افزائی نہ کرو. فساد کے ساتھ مبارزہ, یہ بھی تقوی ہے. تقوی یوں نہیں کہ صرف مسجدوں میں بیٹھ جائے, تقوی یوں نہیں کہ بند کمروں میں بیٹھ جائے, تقوی یعنی میدان میں اتر آئے, تقوی یعنی یزید کو للکارے, تقوی یعنی فاسق کو للکارے, تقوی یعنی خود شہید ہو جائیں لیکن منکرات کو پھیلنے نہ دیں. کربلا میدان تقوی ہے, درس تقوی دیتا ہے کربلا, اور کربلا اور عزاداری ہے ہی متقین کا کام ہے, متقیوں کا کام ہے. ہم لوگ معزز بن بیٹھے, وائٹ کالر بن بیٹھے, مصروف لوگ ہیں ہم, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے کہ عزاداری جیسا اہم ترین, مقدس ترین فریضہ, یہ ہم نے مصروفیت کا بہانہ کر کے اور معزز ہونے کا بہانہ کر کے چھوڑ دیا, اور ایسے طبقے کے سپرد کر دیا یہ مقدس اور پاک فریضہ جو کسی کام کے اہل نہیں ہے. منشیات کے عادی لوگ, نشئی, اگر کسی مسجد میں نشئی امام ہے, کسی فیکٹری کا نشئی مینیجر ہے, کوئی شعبہ نشئیوں کو دیا ہوا ہے گورنمنٹ نے؟ کوئی شعبہ آپ نے نشئیوں کو دیا ہوا ہے؟ کیا مظلومیت ہے سید الشہداء کے جو ختم ہونے کو آتی ہی نہیں ہے, کہ نشئی کے ہاتھوں مارے گئے, نشئی کے سامنے حسین کی بہنیں پیش کی گئیں, نشئی کے سامنے حسین کی بیٹیاں پیش کی گئیں, اور آج نشئیوں کے ذریعے سے ان کا نام لیا جاتا ہے. کیوں نشہ جان نہیں چھوڑتا اولاد رسول کی؟ کیوں نشئی چھوڑتے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ بعض کوفہ میں معزز بن کے بیٹھ گئے ہیں. اگر بعض کوفہ میں معزز بن کے نہ بیٹھے اور کوفی اگر معزز بن کے نہ بیٹھتے کبھی بھی آل رسول نشئیوں کے مجمع میں نہ جاتی. اگر ہم معزز نہ بنے اور عزاداری کو اپنا فریضہ سمجھے اور متقی طبقہ آئے عزاداری کرے، متقی لوگ آئے مجلس عزا برپا کرے، متقی آئے آ کر ماتم کرے، سوگ کرے، مرثیہ پڑھے، نوحہ پڑھے، منبر پہ متقی آئے، نہ کوئی پیشوار آئے نہ کوئی نشئی آئے. یہ انسانیت ہے کہ گلا پکا کرنے کے لیے نشے کی ضرورت ہے تاکہ نوحہ اچھا پڑھ سکیں. کربلا میدان تقویٰ ہے، عزاداری بھی فریضہ متقین ہے اور عزاداری متقی بناتی ہے، عزاداری سے ہی تقویٰ پھیلتا ہے. اگر متقی عزاداری بن جائے اور عزادار متقی ہو جائے اور متقی اپنا فریضہ سمجھ لے کہ مجھے کیا کرنا ہے، عزیزان اگر متقی عزادار ہو جائے اور عزادار متقی ہو جائے تو اس کو آج کے زمانے میں حزب اللہ کہتے ہیں. اگر متقی عزادار ہو جائے اور عزادار متقی ہو جائے اسی کا نام حزب اللہ کہلاتا ہے، نہ کہ تقسیم کر لیں ہم. ایک کام فنڈ دینا ہو، ایک کام پڑھنا ہو، ایک کام فقط ماتم کرنا ہو، ایک کام تقسیم گروہ بنے ہوئے ہیں. ماتمی نے مجلس نہیں سننی، مجلسی نے ماتم نہیں کرنا، نمازی نے مجلس میں نہیں آنا، مجلسی نے نماز میں نہیں جانا. یہ کیا تقسیم بندی ہے؟ یہ کیا بےہودہ کام ہے؟ یہ فریضہ ہے اور یہ ذمہ داری ہے. کربلا یہی درس دیتی ہے. انشاءاللہ خدا کرے ہمیں تقوی ستیز، تقوی حسینی، تقوی حماسی، جو کربلا کے شہیدوں کا تقوی ہے، کربلا کے امام شہید و مظلوم کا تقوی ہے، کربلا کے اسرا کا تقوی ہے، وہ ہمارے جوانوں کے اندر، سب سے پہلے خود ہمارے اندر، ہمارے جوانوں کے اندر، ہماری قوم کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر خدا عطا فرمائے. اور یہ متقی اس سرزمین پر ایسی باتقوی عزاداری کریں کہ جس طرح کربلا میں باتقوی حماسہ خلق ہوا اور جس طرح کربلا سے شام تک باتقوی عزاداری ہوئی. وہ بیبیاں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ تقوی کے مجسمے، وہ تقوی کے پیکر، سید ساجدین کو یہی دکھ ساری عمر کھاتا رہا. جب بھی مولا سے پوچھتے تھے، مولا سب سے زیادہ تکلیف دہ منزل کون سی تھی؟ فرماتے شام، شام، شام. کربلا میں ہوئی، بابا کربلا میں شہید ہوئے، چچا کربلا میں شہید ہوئے، لاشوں پہ گھوڑے کربلا میں دوڑے، لیکن جگر سجاد کو شام کھا گئی. کیوں کھا گئی؟ اس لیے کہ شام میں کچھ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. امام سے کسی شخص نے کہا کہ آپ تو خود فرماتے ہیں کہ شہادت ہماری میراث ہے، ہمارے لیے سعادت ہے. امام فرماتے ہیں میں نے کب کہا کہ نہیں ہے، میں اب بھی کہتا ہوں شہادت ہماری میراث ہے، میں اب بھی کہتا ہوں شہادت ہماری سعادت ہے. لیکن نشئیوں کے مجمع میں، نامحرموں کے دربار میں ان پاک بیبیوں کا جانا، یہ تو ہمارے لیے سعادت نہیں تھا، یہ تو ہماری میراث نہیں تھا. بہت دردناک منظر عزیزان. شام میں تقوی کے پیکر کو دیکھنا پڑے، ان مجسم تقوی کو دیکھنے پڑے۔ دربار شام میں دربار کے باہر بیویوں کو روک دیا گیا، دربار آراستہ کیا گیا، نامحرموں کو بلایا گیا، بہت سارے مورخین نے لکھا ہے کہ دربار سجانے سے پہلے انہوں نے نشہ کیا، شراب پی، مست ہو کر بیٹھے، مست ہو کر بیٹھے۔ آل رسول رسیوں میں بندھی ہوئی دربار کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ سید ساجدین کھڑے ہوئے ہیں، چین نہیں ہے، آرام نہیں ہے، گلے میں توک ہے، لیکن توک کی تکلیف سے زیادہ ایک اور چیز تکلیف دے رہی ہے کہ کس طرح اس دربار میں قدم رکھنا ہے۔ آخرکار حکم ہو گیا کہ آل رسول کو لایا جائے، دربار میں لایا جائے۔ لے کر آئے، قطاریں بنا کر کھڑا کر دیا گیا، چاروں طرف لعین بیٹھے ہوئے ہیں، یزید مست ہو کر نشے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے درباری نشے میں مست ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آل رسول کو قطاروں میں کھڑا کر کے یزید نگاہ ڈالتا ہے، نگاہ ڈال کر پوچھتا ہے کہ میں نے سنا تھا، توجہ فرمائیں، کیوں سید سجاد کے جگر کو شام کھا گئی، کیا ہوا شام کے اندر؟ یہ ملعون پوچھتا ہے کہ میں نے سنا تھا حسین کی ایک بہن تھی جس کا نام زینب تھا، جو حسین کے بغیر کبھی زندہ نہیں رہ سکتی تھی، مجھے یہ بتاؤ آیا کربلا میں ماری گئی ہے یا اسیر ہو کر شام آ گئی ہے؟ بس اس جملے نے سید ساجدین کی تکلیف کو بڑھا دیا۔ ایک لعین کہتا ہے یزید کربلا میں ماری نہیں گئی بلکہ اسیر ہو کر شام آ گئی، تیرے دربار میں موجود ہے۔ پوچھنے لگا کون ہے، کہاں ہے؟ اس ملعون نے اشارہ کیا، کہا وہ سفید بالوں والی خاتون جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں، وہ جو ایک بوڑھی خاتون کے کندھے پہ ماتھا ٹیک کے کھڑی ہوئی ہے، وہی حسین کی بہن زینب ہے، وہی حسین کی بہن زینب ہے۔ بس ایک دفعہ یزید نے اپنی مست نگاہوں سے دیکھا، ان نشئی نگاہوں سے دیکھا، نامحرموں کی نگاہیں گھومی، بس سید سجاد کو یہی درد تھا جو ساری عمر کھاتا رہا کہ نامحرموں کے مجمع میں، نشئیوں کے مجمع میں پاک اولاد رسول، وہ جن کا سایہ بھی کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا، آج لعینوں کے دربار میں اور نگاہیں اٹھا کر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ زہرا کی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، حسین کی بہن کو دیکھ رہے ہیں، سجاد کی پھوپھی کو دیکھ رہے ہیں۔ اور بعض ایسے درد تھے جو سید سجاد کو جناب سیدہ نے نہیں بتائے۔ جناب سیدہ جب واپس آئی روزہ رسول پر حاضر ہو کر لوگوں کو کہتی ہے، لوگوں روزہ رسول کو خالی کرو، میں اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بی بی آپ فرمائیے، ہم بھی تو سنیں۔ کہا یہ کوئی بھی نہیں سن سکتا، یہ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، صرف نانا کے لیے رکھا ہوا تھا، صرف یہ مرثیہ نانا کو سناؤں گی۔ جب لوگ باہر چلے گئے تو ایک مرتبہ اپنی آستی لوگوں آگے کر کے کیا فرماتی ہے، لالا یہ جو نیلے زخم ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں، مجھے کربلا سے باندھا گیا، شام تک لے جایا گیا۔ اور بی بی کیا فرماتی ہے، زدارو اجرکم ربکم، بی بی کیا فرماتی ہے، نانا شرم مانے بن رہی ہے، حیا مانے بن رہی ہے، ورنہ میں اپنی پشت دکھاتی، تازیانوں سے سیاہ ہو گئی ہے، میں کربلا سے شام تک کوڑے کھاتی رہی۔ لعنت الله على الظالمين. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأكرم يا الله 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ جہان اسلام کو، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق و فلسطین کی نصرت و حمایت فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. پروردگارہ ان کے حامیوں کو رسوا فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. امت مسلمہ کے اندر، ملت پاکستان کے اندر و بالخصوص ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، آپ اپنے مرحومین کے لیے، مراتب صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، آغا سلمان کی جدہ، ان کے لیے بھی، اور بالخصوص شہداء کے لیے و بالخص امام شہداء حضرت باب خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.